سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، رہتے ہیں میر دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، رہتے ہیں میر دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد رہتے میر دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، ہر وقت اس وقت ہر کے جہانِ غم، ہر وقت اس وقت ہر کے ہر وقت کے جہان جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ، توبہ عطا کے بعد ضروری ہے دوستو، شامل اگر ان کا قرار ہو خطا کے ساتھ، اکثر وہ باد کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ، اکثر وہ باد کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ، اختر مبادا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ، رہتے میر دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل تلحین اذان میں کرنے کا رواج بڑھا جا رہا ہے، ہر لفظ کو خواہ اس پر مد ہو یا نہ ہو کھینچتے چلے جائیں گے۔ حرم شریف میں بھی بعض لوگ تو صحیح اذان دیتے ہیں اور بعض بغیر مد کے کھینچ دیتے ہیں، اگر کسی کا کان اوپر سے کھینچ کر اور بڑھا دیا جائے تو اس کو کوئی گوارا نہیں کرتا، مگر قرآن پاک کے حروف کے ساتھ کیا گستاخی کا معاملہ ہے۔ بعض مؤذن سے سنا، انہوں نے رسول اللہ کہ واو کو اتنا کھینچا یہاں تک کہ حالانکہ یہاں مد کا کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا. ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بغض رکھتا ہوں کیونکہ تم اذان میں تلحین کرتے ہو. فقہ کی مشہور کتاب شرح وقایہ میں بھی تلحین کو مکروہ کہا ہے اور تلحین کا مفہوم کیا ہے اس کو بھی واضح کیا ہے، یعنی غیر شرعی مد کرنا. قانون تجوید کے خلاف محض آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے یعنی بغیر مد کے کھینچنا، اسی کا نام تلحین ہے. جیسے کہ الہ کے لام پر مد کرتے ہیں، حالانکہ یہاں کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا، مگر آپ مؤذن صاحبان کی اذان کو غور سے سنیں تو اکثر جگہ آپ رسول کے واو کو اور الہ کے لام میں بھی مد کرتے ہوئے یعنی ان کو کھینچتے ہوئے ملیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حرمین کے مؤذنین بھی زیادہ لہن کرتے ہیں، وہاں چونکہ کوئی منع نہیں کر سکتا اس لیے جو حضرات ذمہ دار ہیں انہیں سے رجوع کیا جا سکتا ہے، وہاں مجبوری ہے، مگر علم کی کمی سے لوگ وہاں کی اذانوں کو ٹیپ کر لاتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں. حالانکہ علماء سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس میں کہیں لہن تو نہیں ہے، بغیر مد کے تو نہیں حروف کو کھینچ دیا گیا. ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم سے بزرگوں کی آخری زندگی نقل کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ابتدائی مجاہدات کی زندگی کی نقل کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم سے بزرگوں کی آخری زندگی کی نقل کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ابتدائی مجاہدات کی زندگی کی نقل کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. بزرگوں کی ابتدائی زندگی میں محنت اور مجاہدے کا نقشہ ہوتا ہے، اور آخر میں جب حق تعالی ان کو مخلوق میں محبوب اور مقبول بنا دیتے ہیں تو صرف عیش و راحت کے سامان و اسباب ان کے پاس نظر آئیں گے، اور ان کی ابتدائی مجاہدات اور تکالیف کے زمانے نظر سے اوجھل ہوں گے. دیکھنے والا بس اسی عیش کی زندگی کی نقل کرنے لگے گا. ارشاد فرمایا کہ حضرت امام اعمش کے شاگرد اعرج تھے. اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں، اور اعمش وہ آنکھ ہے جو سورج کی روشنی دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی. جب یہ استاد اور شاگرد ساتھ چلتے تو لوگ مذاق اڑاتے. ایک دن استاد نے شاگرد سے فرمایا کہ میرے ساتھ مت چلا کر، لوگ مذاق اڑا کر گناہگار ہوتے ہیں. شاگرد نے کہا کہ حضرت اس میں ہمارا کیا حرج ہے، ہم معذور ہوں گے اور وہ گناہگار ہوں گے، یعنی ہم کو تو ثواب ملے گا تو ہم نفع میں ہوں گے اور وہ لوگ نقصان میں رہیں گے. حضرت امام اعمش نے فرمایا نسلم خیر من ان نوجر ویأثمون، ترجمہ ہم ان کے مذاق اور طعنے سے محفوظ رہیں اور وہ لوگ گناہ سے محفوظ رہیں، یہ مجھے زیادہ پسند اور بہتر ہے کہ ہم کو اجر ان کے مذاق پر صبر سے ملے اور وہ لوگ میری اس حرکت سے گناہ میں مبتلا ہوں. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ غیر متبع سنت جو ہوا پر اڑنے والا ہے وہ استدراج میں مبتلا ہے اور متبع سنت سے افضل نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وزیر اعظم ہوائی جہاز اڑا نہیں سکتا، مگر ایک پائلٹ ہوائی جہاز اڑا کر وزیر اعظم کو بھی بٹھا کر سفر کرا سکتا ہے، تو درجہ کس کا افضل ہے؟ ارشاد فرمایا کہ غیر متبع سنت جو ہوا پر اڑنے والا ہے وہ استدراج میں مبتلا ہے اور متبع سنت سے افضل نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وزیر اعظم ہوائی جہاز اڑا نہیں سکتا، مگر ایک پائلٹ ہوائی جہاز اڑا کر وزیر اعظم کو بھی بٹھا کر سفر کرا سکتا ہے، تو درجہ کس کا افضل ہے؟ بعض وقت ہوائی جہاز اڑانے والا غیر مسلم ہوتا ہے اور اس ہوائی جہاز پر بیٹھنے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ جب کہیں وعظ کے لیے کوئی بلائے تو اہل علم کو شرط کر لینا چاہیے کہ کوئی ہدیہ نقد یا کس صورت میں ہوگا قبول نہ کریں گے، کیونکہ معاوضے کی صورت سے بھی بچنا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ جب کہیں وعظ کے لیے کوئی بلاوے تو اہل علم کو شرط کر لینا چاہیے کہ کوئی ہدیہ نقد یا کسی صورت میں ہوگا قبول نہ کریں گے، کیونکہ معاوضے کی صورت سے بھی بچنا چاہیے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا پر عمل ہونا چاہیے، اور اس سے سامعین کو اتباع کی توفیق بھی ہوتی ہے، جب اخلاص ہوتا ہے تو اثر بھی ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شیخ کے لیے صرف اہل حق ہونا کافی نہیں بلکہ محقق ہونا شرط ہے۔ فرمایا کہ نواب صاحب ڈھاکہ نے جب حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت نامہ بھیجا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی کہ مجھے وہاں ہدیہ نہ پیش کیا جائے، دوسرے یہ کہ ہر روز تھوڑی دیر تنہائی میں ملاقات کا موقع دیا جائے، اور میری قیام گاہ ایسی جگہ ہو جہاں بے تکلف غربا مساکین بھی مل سکتے ہوں۔ نواب صاحب نے سب شرطیں تحریری طور پر قبول کر لیں۔ جب حضرت والا تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت سے اپنے بچے کی بسم اللہ کرائی، اور بسم اللہ کرا کے ایک تشت پر تکلف سرپوش سے ڈھکا ہوا پیش کیا جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ حضرت والا نے اس وقت سب کے سامنے لے لیا۔ جب تنہائی میں حسب وعدہ ملاقات ہوئی تو حضرت والا نے یہ کہہ کر ہدیہ واپس فرما دیا کہ آپ نے شرط کی خلاف ورزی کی، ہمارا معاہدہ تھا کہ آپ ہدیہ نہ پیش کریں گے، لیکن ہم نے اس وقت اس وجہ سے لے لیا کہ سب کے سامنے نہ لینے میں آپ کی سبکی ہوتی اور میری عزت ہوتی، اور لے لینے میں ہماری سبکی ہوئی اور آپ کی عزت ہوئی۔ میں نے اپنی سبکی گوارا کر لی کیونکہ آپ اہل وجاہت ہیں، یہاں آپ کو وجاہت کی ضرورت بھی ہے، اور اب تنہائی ہے، اس لیے حسب شرط اسے واپس کرتا ہوں۔ نواب صاحب رونے لگے اور کہا کہ آپ نے ہماری دنیا ہمارے ہی پاس چھوڑ دیا اور ہم کو دین دے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ وعظ کی ملازمت تو جائز ہے جیسے امامت جائز ہے، مگر وعظ پر اجرت ٹھہرانا اس طرح کہ نماز عشاء کے بعد وعظ کہوں گا اور 500 روپیہ لوں گا، یہ حرام ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے کوئی کہے کہ میں نماز ظہر پڑھاؤں گا مگر 25 روپیہ لوں گا۔ بس ایک وعظ پر روپیہ طے کرنا جائز نہیں ہے، مستقل ملازمت بوجہ حبس وقت فقہا نے جائز فرمایا ہے۔
سمجھ گئے مسئلہ بھائی؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ رواہ احمد۔ ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جو عمل دکھانے کے لیے کیا جاوے وہ شرک خفی ہے، اور شرک جلی بت پرستی کرنا ہے۔ مشایخ سے منقول ہے ما منعک من اللہ فہو وثنک۔ ترجمہ: جو چیز تجھ کو روک دے اللہ سے، یعنی اللہ کی اطاعت سے، وہ تیرا بت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے، راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے و جانے والوں کا راستہ رکے اور ان کو تکلیف ہو۔ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے۔ شہر میں بھی اب ایسے بہت مواقع ہیں، پل بنے ہوئے ہیں، اگر گاڑی میں جا رہے ہوں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، پیدل جا رہے ہوں، تو یہ موقع اچھا ہے اس میں اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ، جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہیں۔ فائدہ مرقات میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت داہنا پاؤں بڑھائے، جب اوپر چڑھ رہے ہوں تو داہنا پاؤں پہلے بڑھائے اور اللہ اکبر کہیں، خواہ ایک ہی سیڑھی کیوں نہ ہو، اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے، خواہ معمولی نشیب ہو تو ثواب سنت کی توقع ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم بلند نہیں ہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے، اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مأکولات و مشروبات اور مرکوبات میں خبز یعنی روٹی، آپ کو شوربے میں توڑی بہت پسند تھی، روایت کیا اس کو ابو داؤد نے، اور آپ نے ایک بار گیہوں کی روٹی گھی سے چپڑی ہوئی کی تمنا فرمائی، چنانچہ ایک صحابی نے حاضر کیا مگر آپ نے گھی کے ظرف یعنی برتن کو تحقیق فرمایا تو معلوم ہوا کہ سوسمار یعنی گوہ کے چمڑے کی کپی میں تھا، آپ نے فرمایا اٹھا لو، روایت کیا اس کو بھی ابو داؤد نے۔ خل یعنی سرکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش بھی فرمایا اور تعریف بھی کہ سرکہ خوب سالن ہے۔ دہن یعنی روغن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کثرت سے تیل لگاتے تھے، روایت کیا اس کو ترمذی نے شمائل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روغن زیتون کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، روایت کیا اس کو بھی ترمذی نے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔